ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. پھر وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کر. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں ان کی شریعت کی پیروی کرنے کو کہہ دیا گیا. نہیں, ان کی شریعت کی پیروی کرنے کو نہیں کہا گیا. شریعت تو ہر نبی کو اپنی اپنی ملی. ایون موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شریعت دی گئی. تو شریعت کی بات نہیں ہو رہی. ان کے طریقے کا مطلب کیا ہے, ملت کا مطلب کیا ہے, یعنی توحید میں, عقیدے میں, اخلاق میں, فرما برداری میں, قربانی کی اسپرٹ میں, اور ہر آزمائش میں اللہ کے آگے جھکے رہنا اور اس میں کامیاب ہونا اور اس میں پروف کر دینا اپنے آپ کو. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے, یہی تھے نا. ان میں ان کو فالو کرو. ہم نے یہ وحی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی یہ جو ابو الانبیاء ہیں, انبیاء کے باپ ہیں, ان کی زندگی آپ کی امت کے لیے بھی نمونہ ہے. یہ وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. جہاں ظاہر ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان اتبع, آپ کو یہ واحد کا سیکھا ہے, آپ پیروی کریں, تو ظاہر آپ کی امت کے لیے بھی ہو گیا نا. آپ کی امت کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہ ہے جس پہ پیروی کی جانی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی. یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حسنہ ہو گئی, کیونکہ امت محمد جو آخری امت ہے وہ ان کا اتباع کرے گی, تو ظاہر ہے ان کے طریقے زندہ رہیں گے. پھر یہ دنیا کی حسنہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے نا, کوئی کروڑوں اربوں لوگ نہیں تھے اپنے وقت میں, تو وہ اکیلے ہی تھے. اب ہم اگر دیکھیں تو ہم کہیں ہائے بےچارے, اکیلے ہی بےچارے تھے, کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. ہائے, ہم تو زیادہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہجوم کتنا ہے, اس کے آگے پیچھے لوگ کتنے ہو رہے ہیں, پھر ہی ہم اس کی واہ واہ کرتے ہیں اور پھر ہی ہم ساتھ لگتے ہیں. کوئی کتنا پاپولر ہے, کس کی فالوئنگ کتنی ہے, ہم تو یہ گنتے ہیں. اور ان کے بارے میں تو آیا کہ کانا امتن, وہ تو اکیلے ہو کے ہی امت تھے, کوئی دوسرا نہیں تھا ان کے ساتھ. لیکن اللہ کی نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم کتنے پاپولر ہو, تمہاری کتنی فالوئنگ ہے, تمہارے کتنے چاہنے والے ہیں, تمہارے کتنے فین ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنا ہجوم تمہارے ساتھ ہے, لوگوں میں تمہاری کتنی واہ واہ ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تو کوئی نہیں واہ واہ ہو رہی تھی, انہوں نے تو نکال دیا تھا اپنے ملک سے, نمرود بادشاہ پیچھے پڑ گیا تھا ان کے. تو کوئی ایسے ان کی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نا کہ ان کی امت اتنی بڑی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے فالوور اتنے تھے, لوگ ان کو اتنا وہ کرتے تھے. کچھ بھی نہیں, کوئی فیم نہیں تھی ایسی. لیکن اللہ کے ہاں وہ کتنے پیارے تھے کہ اللہ نے ان کے طریقے کو فرما دیا کہ میرے ابراہیم کا طریقہ ایسا ہے کہ تم اس کو فالو کرو. یہ مقام انہوں نے ایسے نہیں پا لیا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں نا, تو آپ کو سوائے سبمیشن کے اور کچھ نہیں نظر آئے گا. سبمٹ ہو گئے تھے. جو انہوں نے فرمایا نا اسلمت لرب العالمین, تو واقعی کر کے دکھایا تھا. ہماری طرح نہیں ہے کہ بس بول بول کے اس کے بعد بھول ہی گئے کہ کل تک بولا کیا تھا میں نے, کہیں میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے یا نہیں, یا میں نے کیا کسی کے ساتھ میں نے کوئی یہ وعدہ کیا ہے یا کوئی عہد کیا ہے یا میں نے کوئی بتایا کہ میں یہ کام کروں گی, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا. انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا. تو اللہ کے نزدیک یہ چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں نا, وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی. اللہ کے نزدیک وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, حنیف ہونا, بار بار حنیف کی بات آتی ہے ان کی, یہ لفظ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ بار بار مینشن ہو رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے. تو ہم کبھی یکسو ہوں گے اپنے دین کے معاملے میں؟ ہم تو ابھی تک بھی نہیں ہوئے. وہ توحید میں, اخلاق میں, قربانیاں دینے میں, سب میں قابل تقلید نمونہ, سب میں, یعنی یو نیم اٹ, کون سی چیز ہے، کون سا طریقہ جو نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کا فالو، ان کی کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ان کا کیسے بغیر چوں چراں کے مانتے چلے جانا، یہ ہے ابراہیم۔ وما کان من المشرکین، جس کی گواہی رب دے دے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک فرض کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ جمعے کے دن تم عبادت کرو، ٹھیک ہے، یہ پتا ہے آپ کو، انیشلی ان کے لیے جمعے کا دن موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا کہ آپ جمعے کے دن عبادت کریں، ان کو جمعے کا دن دیا گیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا ہم تو 6 دن کے بعد 7ویں دن کریں گے، جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنا کے اور چھٹی کی تھی، ہم اس دن کریں گے چھٹی۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک دن ہو جس میں ایک دن، ایک ہر امت کے لیے ایک دن مقرر ہو جس میں وہ سب جمع ہو کے اللہ کی عبادت کیا کریں، اور وہ دن ہر امت کو دیا گیا، تو ان کے لیے جمعے کا دن دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو نہیں کر، انہوں نے اس کے خلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو ہفتہ چاہیے۔ اب ان کا یہ تھا کہ جمعے کو مخلوق پوری ہو گئی، ہفتے کے دن اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی، تو یہ اس کو سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ اللہ نے اس دن چھٹی کی، تو وہ چھٹی کا دن تو لہٰذا ہم ہفتے کا دن لیں گے۔ تو ان کو کہہ دیا گیا اچھا چلو ٹھیک ہے تم ہفتے کا دن لے لو، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان پہ پھر ہفتے کے دن میں بھی سختی کر دی گئی، یہ پابندیاں ان کے اوپر ایسی سخت لگا دی گئی، پورا ہفتے کا دن نہیں کچھ کر سکتے، ہماری طرح نہیں ہے کہ بس ہم تو جمعے کے ٹائم پہ نہیں بس کچھ کر سکتے، باقی ٹائم ہم جو مرضی کریں، سارا دن میں اور کام کرتے ہیں، ہم اپنی جاب کرتے ہیں، بس جمعے کے ٹائم پہ حرام ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی کاروبار اور اس طرح سے کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو ہفتے کا پورا دن تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ پابندی دیکھیں سخت کر دی گئی نا ان کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف کیا، بھائی تمہیں جو دیا جا رہا ہے تم وہ مان لو، نعمتوں کی شکر گزاری بھی کیا ہوتی ہے، ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، کیونکہ شکر گزاری عاجزی سے آتی ہے نا، اگر آپ کہیں نہیں جی میں نے نہیں یہ کرنا، میں تو اپنی مرضی کروں گی، ہمیں تو یہ دن پسند ہے، ہم تو ایسے نہیں کریں گے، تو یہ شکر گزاری کہ ناشکری ہے، تو ٹھیک ہے پھر اگر تم نے یہ لینا ہے تو پھر اس کے اندر پھر یہ چیزیں بھی ہیں، تمہیں پھر یہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو پھر سبت کے دن کی سزا کو ان کو بھگتنا پڑا تھا، بندر بنا دیے گئے تھے ان میں سے ایک گروہ، جنہوں نے پھر یہ دن نہیں پھر مانا، پھر خود ہی تم نے لیا تو پھر اب پورا کرو نا، تو پھر اس کی سختیاں ان کے اوپر زیادہ کر دی گئی۔ جب انسان اللہ کے حکم کو بلا چونچرا مان لے نا تو اس میں ہی خیر ہوتی ہے، جتنی وہ مین میں نکالتا ہے، جتنی وہ اس کے اندر تاویلیں کرتا ہے، جتنی وہ اس کے اندر اختلاف میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر ہم عام اپنی زندگی میں بھی دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے، مثلاً ایک حجاب کرنا ہی ہے، چلو اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں، اگر تو آپ نے بلا چوچرا مان لیا، سمے نہ آتا نہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے تاویلیں دینی شروع کر دی ہیں، اس کے اندر آپ نے بحثیں کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے اندر آپ اختلاف کر رہے ہیں جی یہ تو اس کا تو یہ موقف ہے، آج کا تو یہ وقت ہے اور اس وقت کا تو یہ ہوتا تھا، اتنا ہی وہ حکم مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، آپ کے اپنے اندر ہی مشکلات اور رکاوٹ ہوتی جائیں گی۔ تو ان کے لیے تو احکام ہی مشکل ہو گئے، یہ حکم ہی مشکل ہو گیا ان کے لیے، سبت کے دن کے اندر یہ بہت زیادہ پابندیاں ہو گئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو بے شک اللہ ہی جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اب ان کو آج دنیا میں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا چیز چھوڑ دی، ہفتے کا دن کتنا پیارا دن تھا، پتا ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہفتے کا دن نہیں جمعے کا دن، جمعے کا دن کتنا پیارا تھا یہ ان کو آج نہیں سمجھ آئے گی، انہوں نے لڑ لڑ کے اور اختلاف کر کے تو ہفتہ تو لے لیا، لیکن ان کو وہاں پتا چلے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن 5 خاص باتیں ہیں، کیا 5 خاص باتیں؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی، اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، جب تک بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے. اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، لہذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. اتنا زبردست دن ہے یہ جمعے کا، دنوں کا سردار جو اس کو کہا گیا، کتنا زبردست دن تمہیں دیا گیا. تم نے کہا نہیں جی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نے وہ لینا، اپنی مرضیاں اس کے اندر کریں تو ٹھیک ہے تمہیں وہ دن دے دیا گیا، لیکن اب تمہیں اس کا پتا چلے گا کہ کس میں زیادہ فائدہ تھا، رب کا حکم ماننے میں یا تم نے اپنی مرضیاں کی اور اس کے بعد تمہارے پر جو سختیاں آئیں. یہ فیصلے سب قیامت کے دن ہر قسم کے اختلاف کے ہو جانے. ہم اصل میں اختلافات کو یہیں پہ مٹانا چاہتے ہیں، بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں مٹ سکتے یہاں پہ، اور آپ پورا زور لگا رہے تھے کہ میں تو یہ ختم کر کے رہوں گی، کہیں فرقہ واریت ہے، کہیں کچھ ہے، یہ نہیں اختلاف ختم ہونے یہاں پہ. آپ سوچتے ہیں میں یہ حدیث لے جاؤں گی اور دوسرا مان لے گا، ایسے نہیں ہوگا. یہ اختلافات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی سالو کرے گا، وہاں جا کے پتا چل جائے گا کہ کیا کام ہم کر رہے تھے اور اس سے زیادہ فائدے کا بہتر کام کیا تھا، یا کون سا کام تھا جو سنت کے قریب ترین تھا اور کون سا کام تھا جو سنت سے ہٹا ہوا تھا، اور کون سا کام تھا جو سنت تھا ہی نہیں اور ایسے ہی خود ساختہ بنا لیا تھا پھر بھی لوگ اس پہ ڈٹے ہوئے تھے. تو یہ سب چیزیں وہاں پتہ چل جائیں گی، ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جنہوں نے ناشکری کی تھی، ٹھیک ہے، ان کو ایک نعمت دی جمعے کے دن کی نعمت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پھر دیکھیں امت مسلمہ کو دی، انہوں نے قبول کر لی، انہوں نے نہیں یہ کہا ہم نے نہیں اس دن کرنا ہم نے اس دن کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کے لیے بھی آسانیاں فرما دی، دیکھیں کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی جمعے کے دن میں بھی، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یعنی ایک گھڑی اس کے اندر ہی رکھ دی ہے. اب آپ اس دن کے اندر عبادت کریں اور آپ اس دن میں دعائیں مانگیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی کلاس بھی جمعے کے دن رکھی کیونکہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑا پسند ہے، خاص طور پہ اکٹھے مل کے عبادت کرنے کے لیے. یہ اللہ کے ذکر کا دن ہے، یہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہم اس دن میں کریں. بہت دفعہ ہم نے لوگوں نے کہا کہ آپ دن کو چینج کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہی دن ہمارا رہا ہے الحمدللہ، اس میں بہت برکتیں ہیں. دیکھیں یہود نے ہفتہ لے تو لیا، اس کے بعد کتنی مشکل میں پڑ گئے، اور اس امت نے اس دن کو پسند کیا اور اس دن پہ کوئی چوچرا نہیں کی، بس جو مل گیا لے لیا. تو دیکھیں ان کو کتنی برکتیں ملیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے والے ہوں گے، یعنی جنت میں بھی سب سے آگے جائیں گے، پہلے سب سے جائیں گے، قیامت کے دن بھی سب سے آگے ہوں گے فیصلے ویسلے میں. تو ہاں ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، لیکن انہوں نے جن چیزوں میں اختلاف کیا، اس حکم میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو کچھ چیزوں سے پھر محروم کر دیا، وہ پیچھے رہ گئے. اور یہود تو ایک دن پیچھے رہے، نصارہ ان کے بھی بعد دو دن، ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ اتوار کا دن سنڈے کا دن چوز کر لو، ایسے نہیں، ان کے لیے سنڈے کا دن نہیں تھا، ان کے لیے بھی پھر سیٹرڈے کا ہی تھا، اس لیے کہ جو تورات کی شریعت چھوڑی گئی تھی نا وہ احکامات ان کے لیے کینسل نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے لیے بھی وہی تھے کرسچنز کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے انہی سے آ رہے تھے نا یہ. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ چڑھا دیا، تو پھر ایک بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کے ضد میں آ کے کہا کہ یہ سیٹرڈے کرتے ہیں تو ہم سنڈے کیا کریں گے، تو تب سنڈے کا دن آیا. اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا یہ جو ہالیڈیز ہیں، ہالیڈے کا مطلب بھی ہولی ڈے ہے، اصل میں یہ ہولی ہے، اس سے ہالیڈے بنا، ہولی دن ہے نا یہ کہ عبادت کا دن. تو وہ سبت والوں کے لیے، یہودیوں کے لیے کیسے سیٹرڈے آیا؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے سارا کام ختم کر لیا تھا، جیسے فرائیڈے کو تو آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، کام ختم تو نہیں ابھی ہوا تھا، تو ہم نے تو نہیں اس دن کرنا، ہم اس سے اگلا دن لیں گے جو چھٹی تھی جس دن، تو ہم نے وہ لینا ہے. نصارا نے ان کی ضد میں آ کے اس بادشاہ نے سنڈے کر لیا، اور ہمیں جمعہ دیا گیا تو ہم نے اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا. ادعو الی سبیل ربک، دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف. اب نعمتوں کی شکر گزاری کی بات ہو رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام شکر گزار, پھر دیکھو یہود کیسے ناشکرے نکلے, اچھی چیز کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ بھی ناشکری ہوتی ہے کہ کسی کوئی چیز آپ کو اچھی مل رہی ہو اور آپ اس کو اختلافات کی وجہ سے اور اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں. اور اب اتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے اور وہ ہے دین اسلام, اس کی شکر گزاری تم کیسے کرو گے؟ اب ہمیں پوچھا جاتا ہے یا آپ نعمتوں کی لسٹ بنائے تو آپ کہتے ہیں اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, ہاں تو پھر ہم شکر اس کا کیسے ادا کریں؟ پتا ہے آپ کو کیسے ادا کریں؟ شکر بھی تو ادا کرنا ہے, زبان سے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا, مسلمان اسلام مجھے نصیب ہوا. لیکن اور کس طرح سے آپ شکر ادا کریں گے؟ یہ طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا, اور وہ ہے ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. کون سا ہے رب کا راستہ؟ دین اسلام. دین اسلام کی طرف بلاؤ انسانیت کو. اب تمہارا یہ کام ہے, یہ ہے شکر گزاری اس کی, تمہیں یہ مشن دے دیا جا رہا ہے, تم نے شکر ادا کرنا ہے تو ایسے کرو. ٹھیک ہے, کس طرح بلائیں اللہ, کیسے بلائیں تیرے راستے کی طرف؟ اچھا ایک تو بات سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. کوئی انسان اس چیز کے اوپر فخر کر کے اور اس کے اوپر یا بہت وہ کر کے یا یہ کہ بھائی میں بڑا اپنا کوئی کام کر رہا ہوں یا میں بڑی کوئی اپنی چیز کر رہا ہوں, نہیں, یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا ہے. یا لوگ کہیں کہ یہ کیا تم نے شروع کر دیا, یہ کن چیزوں کے تم مولویوں کے راستے پہ چل پڑی ہو, یہ کیا تم, نہیں, یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے, اس کو اللہ نے اپنا راستہ فرمایا. تو جو دعوت دینے والا وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی میرا راستہ نہیں ہے کہ میں آفینڈ ہو جاؤں لوگوں کی باتوں سے, یا میں کہوں اس پہ رو پڑوں کہ لوگوں نے مجھے یہ کہہ دیا اب, یا فلانے نے مجھے ایسے ٹیڑھی نظر سے دیکھ دیا تو پتہ نہیں میری بات ریجیکٹ ہو گئی. کوئی آپ کی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ کا راستہ ہے. آپ تو صرف اس کی طرف بلانے والے ہیں, تو اتنے ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے اموشنل نہ ہو. اگر وہ ریجیکٹ کر رہا ہے تو اللہ کے راستے کو ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے اس راستے کی طرف بلاؤ. اچھا اب کیسے بلانا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہی چیز ہم سب سے پہلے مس کر جاتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں بلانے لگتے ہیں کسی کو, اور یا ہم اپنے خاندان والوں کو بلانے لگتے ہیں اس راستے کی طرف. بالحکمت, حکمت کے ساتھ, خدا کے لیے حکمت کے ساتھ. اب حکمت بھی ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے, سب میں حکمت ہوتی بھی نہیں ہے ویسے, سمجھداری کے ساتھ. اور حکمت کا معنی یہاں پہ ایک اور بھی ہے, دلیل کے ساتھ. یو شوڈ ہیو سالڈ جو پروف ہے اس کا, سالڈ ایویڈنس ہے اس کی, وہ ہونی چاہیے, دلائل ہونے چاہیے, آئل کرنے کے لیے, دوسرے کو کنوینس کرنے کے لیے آپ کے پاس مضبوط بات ہونی چاہیے, اسٹرانگ دلیل ہو, اس کے پیچھے بیکنگ ہو کہ یہ قرآن میں سے ہے, یہ حدیث کے اس میں سے ہے, یہ ایسے ہے. اور حکمت کیا چیز ہوتی ہے, یعنی یہ ساری حکمت کی ہیں, یہ سارے پوائنٹس حکمت میں لکھ لیں. سمجھداری میں نے کہا سمجھ کے ساتھ, بڑے اچھے طریقے ساتھ, دلیل کے ساتھ. پھر یہ ہے حکمت کے خدا کے لیے موقع کی مناسبت سے بات کریں. یہ نہیں ایک دوسرے کو بھوک لگی ہوئی آپ کے لیکچر نہیں ختم ہو رہے, دوسرا ابھی گھر میں قدم رکھے اور آپ نے اپنے بتانے شروع کر دیا, اور دوسرے بندے کو نیند آ رہی ہے اور آپ اپنے بڑے واز پہ واز دے رہی ہیں, اور آپ آج کی کلاس آپ نے پوری سنا کے رکھنی ہے. یہ چیزیں نہیں ہوتی. حکمت, حکمت کون سے موقع پہ کیا بات کرنی ہے, یہ حکمت ہوتی ہے. موقع کی دیکھ کے کریں, کس گیدرنگ میں کیسی بات کروں, کس طریقے سے بات لے کر آؤں, کس طرح لوگوں کو ایڈریس کروں. اور اگر آپ نفرتوں کے ساتھ اور تم کیا چیز ہو اور تم کے تم نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے اس طرح کریں گی, تو یہ تو کوئی حکمت نہیں, یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں. اسے آپ دوسرے کو بھگا ہی سکتے ہیں, اس کو لے کر تو نہیں آ سکتے. آپ کو کہا گیا بلاؤ ان کو تو آپ اس کو بھگا رہے ہیں. پھر دوسروں کی دیکھیں, ایک دیکھ یہ بھی دیکھا کریں کہ دوسرے کتنی اس کی مینٹل کیپیبلٹی کتنی ہے, وہ سمجھ بھی پا رہا ہے میری بات کو یا نہیں. اب میں اتنے بڑے بڑے بلند و بانگ درس شروع کر دوں, ایسی باتیں شروع کر دوں, وہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, تو فائدہ کیا ہوگا اس کا. حکمت چاہیے, ہم سب کو حکمت چاہیے. ایون ہم بچوں کو جب بتاتے ہیں اس راستے کی طرف بلاتے ہیں, اس میں بھی حکمت چاہیے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی, اس کو خیر کثیر عطا فرما دی, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دے، اپنے راستے پہ بلانے کے لیے اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دے، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، حکمت نہیں ہمیں آتی. اگر حکمت آ گئی نا تو بہت لوگوں کو ہم کنوینس کرنے کے پہ قابل ہو جائیں گے. اور اس کام کو معمولی نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے سب سے زیادہ جو اس کے پیارے ہیں نا ان سے لیا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء کرام. انبیاء کا کام ہوتا تھا نا لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کے راستے کی طرف. اگر اللہ آپ کو اس کے لیے چن لیتا ہے تو اب روز روز اب رونا پیٹنا ڈالے رکھنا کہ وہ یہ کہتا ہے اور اس نے ایسے کہہ دیا، مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے بدتمیزی کر دی، اس نے فلاں، کیوں کیوں اجر گواتے ہو؟ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ انبیاء کو نہیں لوگوں نے ستایا. آپ کو کتنے لوگوں نے ستا دیا ہوگا، کیا کہہ دیا ہوگا آپ کو زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کے اوپر ہمارا رونا نہیں ختم ہوتا. میں وہاں پہ گئی تھی، پھر انہوں نے میرا مذاق اڑا دیا، پھر وہ مجھے یہ کہتے ہیں، پھر نہیں. آپ بلاتے رہیں اور خود اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ انبیاء والا کام تو مجھ سے لے رہا ہے. اور یہ کام کو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پورے عالم دین بنیں گے تو پھر کریں گے، بس حکمت کے ساتھ کرنا ہے. اس کی یہ کہ اس کی شرائط یہاں پہ بتا دی گئی، اب میں اتنی عالم بنوں گی تو پھر ہوگا، نہیں. صحابہ کتنے عالم بنتے تھے تو تب جا کے بتاتے تھے لوگوں کو، پہلے یہ مجھے بتائیں. ادھر کلمہ پڑھتے تھے، ادھر جا کے اپنے گھر والوں کو یا اپنے قبیلے کو دعوت دینے لگتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے پہلے میں نیک بنوں گا، پھر میں یہ کورس کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یہ سمجھوں گا، تو پھر ٹھیک ہے. تو اب یہ حکمت کی آپ کو باتیں سمجھ آئی، کون کون سی باتیں ہیں حکمت والی. پھر نمبر ٹو، کس طرح سے لے کر آؤ؟ والموعظت الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. واز میں نے آپ کو بتایا نا، دل پہ لگنے والی بات. آپ دیکھتے ہیں بعض، سبحان اللہ، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری یہ کوالٹی دی ہوتی ہے، وہ بات کرتے نا دل پہ جا کے لگتی ہے اور انسان کا دل پگھل جاتا ہے. اور میں نے پہلے بھی جیسے آپ سے کہا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایلیمنٹ اکثر لوگوں نے اس کو بھلا دیا. یہ یعنی واز کے ساتھ، یعنی ایک خشک دلائل دینے ہوتے نا، خشک کچھ باتیں، نماز پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، وہ نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، یہ تو ٹھیک ہے، آپ دلائل بھی دے دیں گے، حدیث یہ ہے، یہ چیز کہتی ہے، ٹھیک ہے آپ نے دے دیے. مگر ایک وہ دل کو لگنے والی بات، دل کو موہ لینے والی بات جو دل کو نرم کر دے، اس کو بھول جاتے ہیں. ایون ہم اپنے بچوں کو جب بتانے لگے نا تو موعظت الحسنہ، اچھی طریقے سے ایسے دل کو مو لینے والی بات ہے نا، ان کے دل پہ گل جائیں گے. میں کسی کو بتا رہی تھی، ایک بچے کو ہی اپنے گھر میں، تو بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں نا کبھی روتا نہیں ہوں، لیکن اب اس بات کو سن کے اور میں فیل کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں جو آنسو آ رہے تھے اور وہ ادھر ادھر ہو رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میں کدھر مطلب اپنا منہ چھپاؤں. کہ بچوں کو، لڑکوں کو زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ نہیں کسی کے سامنے رونا چاہتے، ایسی بات دل کے اندر اتر جائے، دل کو نرم کر دے. ہم دل کی مٹی کو نرم کرتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیج ڈال دیں، کیسے وہ بیج اگے گا بتائیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جب میں قرآن پڑھا رہی تھی، میری ایک ہی دل کے اندر ایک جو سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. کسی طرح دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. پڑھانا ویسے آسان ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، چلو جی بس. قرآن کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے لوگوں کے آگے کہ ان کے دل پگھلیں، بس خوش خوش باتیں، کوئی فقہی بحثیں ہیں، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں وہ کہتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ایک باتیں تو ہو سکتی ہیں، کوئی آپ لاجکس بھی دے سکتے ہیں یا کچھ اور چیزیں دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن موعظت الحسنہ بہت ضروری ہے. یہ قرآن دل پہ اترا اور دل سے دل تک بات جانی چاہیے. اگر ہم صرف دلائل دیتے رہیں گے، صرف بڑی بڑی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، پروفس لاتے رہیں گے، فلانی جگہ پہ یہ نمبر آیت، یہ نمبر حدیث، یہ نمبر یہ دیتے رہیں گے، تو وہ اس سے دل نرم نہیں ہوں گے. ایسا کریں کہ دل ہل جائیں، دل میں تڑپ پیدا ہو جائے. جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی نا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ پھر کوئی بندہ رہ ہی نہیں سکتا، وہ تو خود پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے. پھر وہ عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے گا، پھر تو آپ ایک دفعہ اس کو بتائیں گے اس نے کر لینا. اور اگر آپ خوش خوش باتیں کرتے رہیں گے، حجاب کیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا، وہ نہیں اس سے مانا نہیں جائے گا، وہ نہیں مان سکے گا. کہ اسی لیے بعض لوگ جب ان کے گھروں کے اندر فورسفلی ان کو کہا جاتا ہے آپ یہ کریں یہ کریں یہ کرو، جا پہ نہیں تمہارا اترے فلاں نہیں ہو، یہ تو وہ بچے اس وقت زبردستی طور پہ تو کر لیتے ہیں ماں باپ کے اس میں آ کے، لیکن اس کے بعد وہ اتار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کو بات نہیں لگی، زور زبردستی سے کیا ہوا. اور جس دن ان کے اپنے دل کو بات لگ جاتی ہے، اس دن وہی لڑکیاں گھروں میں لڑ لڑ کے حجاب اور عبایا پہنتی. تو موعظت الحسنہ کو کبھی نہ بھولیے گا کہ دلوں کو نرم کریں پہلے. اور اگر کبھی جدال کی نوبت آ جائے، یعنی بحث مباحثے کی کئی ڈیبیٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے، وجادلہم باللتی ہی آسن، تو وہ بھی آسن طریقے سے کرو. اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بعض مجلسوں میں کئی بحث شروع ہوئی، اب بحث شروع ہوتی ہے کہ لوگوں کے غصے ایسے پارے چڑھنے شروع ہو جاتے، چاہے آپ حق بات ہی کہہ رہے ہیں، توحید کی بات ہی کہہ رہے ہوں، شرک سے ہی منع کر رہے ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ جدال بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسن طریقے سے، بھلے آپ شرک سے منع کر رہے ہیں، بھلے آپ بدعت کو کہہ رہے ہیں کہ بدعت نہیں کرنی چاہیے یا یہ چیز بدعت ہے، اس کے لیے بھی آسن طریقہ. اور آسن طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی انا کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے لیے خالص، اس کی رضا کے لیے. چلو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اب میری بات نیچی نہ ہو جائے، اب یہ کیسے میری بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اب میں غلط ہو جاؤں گی، میری کتنی مطلب سب کے سامنے ایک بےعزتی ہے. کہ ظاہر ہے انسان کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری بات نیچی ہو، وہ چاہتا ہے بس میں آرگیومنٹ میں اوپر آ جاؤں. اور طریقہ سنت کے مطابق ہو، وہ ہے آسن طریقہ. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی ہے، دلائل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کتنے پیارے تھے. اور سب سے پیارا طریقہ دیکھیں، یہ ابھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھی ہے، تو انہوں نے تو لائف میں کتنی جگہ پہ جدال کیا، نمرود کے ساتھ جدال کر رہے ہیں، کہیں اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، کہیں اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. کیا طریقے تھے ان کے، ایسے نہیں کہ رگیں پھولنے شروع ہو جائیں، غصے میں لال ہونے شروع ہو جائیں، اور غصہ اتنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. اور نہیں، جذبات پہ قابو رکھیں. یہ کام ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ خود اتنے جذباتی ہو جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا بول کیا رہی ہیں، چیختی جا رہی ہیں آپ. ٹھنڈے دل کے ساتھ رکھیں بھی اپنی دلیل. آپ کی دلیل حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، حق ہے، دوسرا نا حق بول رہا ہو، مگر حق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس رویے کے ساتھ بات کریں. آسن رویہ سب سے اچھا، آسن تو کیا، بہترین، بیسٹ. اور آپ نے کہیں پیغمبروں کو دیکھا، ہم نے اتنے پیغمبروں کی کہانیاں پڑھی ہیں، کہیں دیکھا آپ نے کہ وہ غصے کے اندر وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں اور ایسے کر رہے ہوں اور آگ بگولا ہو رہے ہوں؟ کہیں پہ بھی نہیں. تو جدال بھی کریں صحیح طریقے سے ساتھ، ہمیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ چیزیں سیکھنا، اس لیے کہ ہم اکثر جب مجلسوں میں ہوتے ہیں تو گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر منہ پھلا کے ادھر سے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، وہ وہیں رہ جاتی ہے، الٹ ہی کہیں اور سے اور ہی پہنچ جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے تو حق بات کی تھی اور اس نے مان ہی نہیں، اور یہ ایسے بھائی آپ نے بات پہنچانی ہے، یہ نہ کریں کہ آج میں نے اس کو منا کے ہی چھوڑنا ہے. اگر آپ نے اس کی انا جگا دی نا، اس کی انا نہیں جگانی دوسرے کی، اگر انا جگا دی تو وہ کبھی بھی نہیں ماننے گا. ہاں ضمیر کو جگاؤ. ہاں یہ نہ کہو کہ بھائی میری جیت ہو جائے، یہاں پہ سب دیکھ رہے ہیں، اب میری بات اوپر ہو جائے کہ سب کو پتا چلے دیکھو اس نے جو بات کی تھی نا وہ صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں نا، تو پھر طریقہ اللہ نے ہی بتایا ہے، اسی کے مطابق چلیں، حدود کے اندر رہیں، دلوں کے نرم کرنے والی بات کریں، الٹ نہ ہو کہ ریج میں لے آئیں دوسرے کو بھی، غصے میں لے آئیں دوسرے کو بھی. اور میرے خیال میں اس کے بعد اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو فکس کرنا چاہیے اپنا ایٹیچیوڈ، جب ہم اپنے گھر والوں کو یا ہم مجلسوں میں اپنے فرینڈز میں بیٹھتے ہیں تو ہم کس طرح سے دین کی طرف بلاتے ہیں، کہیں وہ یہی طریقہ تو نہیں ہے جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا، ہمارا کتنا ہٹا ہوا ہے اس سے. اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے، بِمَنْ دَلَّ، اس کو جو بھٹک گیا، اَنْ سَبِيلِهِ، اس کے راستے سے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. جو نصیحت بڑے پکڑ لے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. ہم جب دعوت دیتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ پھر بھی فرماتا ہے میرے راستے کی طرف بلاؤ، اس کو پتہ ہے کون مان جائے گا اور کون پھر بھی نہیں مانے گا. اچھا اگر کوئی نہیں مان رہا ہو، نوبت گرما گرمی پہ آ جائے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جائیں. پھر ہم نے دیکھا ہے نا قرآن کریم میں پڑھا ہے عارضان الجاہلین، پھر اعراض کریں جاہلوں سے، پھر سلام کہہ کے اٹھ ہٹ جائیں وہاں سے. اب یہ جو آخر کی آیتیں آ رہی ہیں، یہ آیتیں چلے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو ان کا بتاتے ہیں. وہ ان عاقب تم، اور اگر بدلہ لو تم، اگر بدلہ لینے کی نوبت آ جائے تمہاری، تو پھر کیا کرو؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اتنا ہی صرف بدلہ لینا جتنی کی تمہیں تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، صرف اتنا بدلہ تم لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو یہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں، ویسے تو ساری سورت مکی ہے لیکن یہ آیتیں جو تھیں یہ مدینہ میں نازل، یہ آخر کی تین آیتیں. بہت ساری روایت آتی ہیں اور میں آپ کو یہ دونوں بتا دیتی ہوں. ایک جگہ آتا ہے ابن اسحاق میں، سیرت کے بہت مشہور سیرت کی لکھنے والے ابن اسحاق ہیں، جب ان کا نام آئے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، جو سیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی انہوں نے زبردست لکھی ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تھے اور آپ کے اعضاء جب شہادت کے بعد کاٹ دیے گئے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں پہ غلبہ دے گا تو میں ان میں سے 30 بندوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح کاٹوں گا. تو مسلمانوں کے کانوں میں بھی جب یہ آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہنچے، تو ان کا جوش اور بڑھ گیا. وہ کہنے لگے واللہ ہم ان پر جب غالب آئیں گے نا، ان کی لاشوں کے وہ ٹکڑے کریں گے کہ عربوں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہوگا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. دوسری اور روایت آتی ہے، ابن جریج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان سے نکلا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کے ہزار بدن کاٹے ہیں، واللہ ہم بھی ان سے اس کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، یعنی جب فرما دیا جب بدلہ بھی لینا ہے ٹھیک ہے، تمہیں اتنی بس اجازت ہے جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے سے پہلے بات میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو، عدل. ٹھیک ہے، یہ عدل کی صورت ہے، برابری کا. جتنی اس نے کی ہے اتنا ہی آپ کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں. کہ آپ کو کہ اس نے ہمارے ایک کیے نا، اب ہم وہ کر کے دکھائیں گے کہ ان کو یاد رہے گا، اب ہم ان کے 30 مار کے دکھائیں گے، ہم ان کے 30 کے ساتھ یہ کریں گے، یہ نہیں کرنا. اور پھر اگلی جو بات ہے نا وہ کون سی ہے؟ ایک تھا عدل، اور اس کے بعد کا میں نے آپ کو سٹیپس میں اوپر ٹاپ کا سٹیپ کون سا بتایا تھا؟ احسان. اس کی بات آ رہی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر صبر کیا تم نے، لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا انجام ہے. جو اس پہ بدلہ ملنا ہے نا بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے تم آج بدلہ تو لے لیں کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، تم آج بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن یہ سوچنا بدلہ لے کے اس کے بعد، ظاہر ہے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہے نہیں کہ کوئی بڑا انعام ملے گا کہ بدلہ تم نے لے لیا اس کے اوپر بڑا انعام ہے. انعام کب ملے گا؟ جب احسان کرو گے. احسان اسی لیے دیکھے نا، ایک جگہ پہ فرمایا نا جروح کا جو قصاص ہے، زخموں کا جو قصاص ہے، اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بدلہ لینے کی اجازت ہے سورہ بقرہ میں، لیکن جو بطور صدقہ معاف کر دے گا تو یہ معافی جو ہوگی نا گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، تمہارے گناہ دھو دے گا اللہ اس وجہ سے، تو اگر صبر کر لو گے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ لیکن چونکہ صبر جو ہوتا ہے نا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں کوئی مارے بھی لیکن تم نے اس کو معاف کر دینا، تم نے لازمی معاف کرنا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے عیسائیوں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں ایک تھپڑ اس گال پہ مارا ہے نا کسی نے، تو یہ اپنا دوسرا چیک سامنے کر دو اور کہو کہ اب یہاں پہ بھی مار لو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت ہی کوئی اعلیٰ حوصلے والا آدمی ہوگا تو کر سکتا ہے، سارے تو انبیاء نہیں ہوتے، سارے تو انصار اللہ نہیں ہوتے، سارے تو صحابہ کرام نہیں ہوتے، اب سب کے تو نہیں حوصلے ایسے ہوتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے دین کے اندر جو شریعت رکھی ہے نا، وہ ہر ایک کی رعایت ہے، اس میں انسانی نفس کی رعایت ہے کہ انسان جو ہوتا ہے جب ایک اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ مجھے بدلہ لینے دیا جائے، اور نہ بدلہ لیے بغیر اکثر لوگوں کی تو آگ جو اندر ہوتی ہے وہ بجھتی نہیں، کہتے جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہم نہیں چین سے بیٹھ سکتے، ان سے معاف کیا ہی نہیں جاتا۔ تو تب ان کے لیے رول بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے سکتے، مگر یہ نہیں کہ اس نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے تو ہم اس کے چار ماریں گے، انہوں نے ہماری بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیا تو ہم بھی اس کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ ایک بدلہ ہو سکتا ہے مگر یہ ایک زیادتی والا بدلہ ہوگا، یہ ایک زیادتی ہوگی۔ تو بدلے میں بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، سمجھ آئی؟ عدل یہ نہیں ہوگا بس ٹٹ فار ٹیٹ، ہاں قتل کے اندر ہو سکتا ہے، تکلیف پہنچانے میں ہو سکتا ہے، زخموں کا قصاص ہو سکتا ہے، ان کے اندر ہے کہ ایکول کا، مگر ایسا نہیں حق دار کو اس کا حق دینا یہ عدل ہے، اور حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔ جس کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اس کے ساتھ زیادتی کرتے نا، یہ کوئی عدل نہیں ہوگا، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ دیکھنا کہ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے اور ظلم کیا ہے، یہ تینوں چیزیں اس بارے میں آئی ہیں، اور تینوں کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ ہر ایک چیز کو یہ نہ کہہ دیا کرے یہ تو عدل ہے، اس نے ایسے کیا میں بھی ایسا ہی کروں گی، نہیں، ہو سکتا ہے وہ ظلم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے قصاص میں، اس میں دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے تم سے نہیں ہوتا، تم اس سے بغیر ٹھنڈے نہیں پڑتے، حالانکہ تمہارے گناہ کی بخشش ہو سکتی تھی، بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہو سکتا، لیکن نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے انسانی نفس کی رعایت ہے۔ لیکن جو حوصلے والے نا، جو بڑے مقام لینا چاہتے ہیں، بڑے درجے لینا چاہتے ہیں، جو اوپر ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں، ان کو ٹاپ والوں جیسے کام بھی کرنے پڑیں گے، پھر ان کو کیا چاہیے؟ واصبر، صبر کریں، وہ صبر کریں۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین کہا گیا، اور اس کے بعد جو آپ کے جیسے کردار اور اعلیٰ بلند ٹاپ پہ پہنچنا چاہتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپ کا اخلاق تھا، احسان کے لیول پہ جو جانا چاہتا ہے، پھر وہ صبر کریں۔ وہ نہیں یہ کہے کہ بھئی میں نے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، وہ پھر کہہ دے نہیں۔ صبر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ جانے دے، معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے دین کے پتہ چل گئے نا کہ کیا ہے عدل، کیا ہے احسان، کیا ہے؟ بہت ضروری ہے ڈیفرینشیٹ کرنا دونوں میں۔ ہر ایک کو نہیں کہا گیا آپ احسان کرو، کیونکہ ہر ایک کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو احسان کرے گا وہ پھر کیا کرے؟ صبر، اپنے آپ کو روک لے، پھر بدلہ نہ لے، اللہ کی خاطر بدلہ لینے سے باز رہے، معاف کر دے۔ وما صبرك الا بالله، اور نہیں صبر تیرا مگر ساتھ اللہ کے، یعنی صبر بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی کی دیوی توفیق ہو تو صبر ہو سکتا ہے، صبر بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، انسان سے صبر ہو ہی نہیں پاتا۔ وہ دیکھیں بار بار شیطان بھی انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو صبر اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالی سے مدد مانگے پھر انسان، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے گا، اس کی مدد ہوگی، ساتھ اللہ کے کا مطلب کیا؟ ساتھ اللہ کی مدد کے۔ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. ارے نبی آپ ان پہ غم نہ کریں، نہ آپ دل میں تنگی محسوس کریں، گھٹن محسوس نہ کریں ان کے بارے میں، یعنی جو آپ کے اصحاب کو نقصان پہنچائے اس کے اوپر غم نہ کریں اور اس وجہ سے دل میں گھٹن نہ آپ کے آئے جو یہ چالیں چل رہے ہیں، جو برائیاں آپ کے لیے پلان کر رہے ہیں. اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. آپ کا کام کیا ہے؟ عدو الی سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، آپ وہ کرتے جائیں. لوگوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں، ان کو پلان بنانے دیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر انسان غم کرتا رہے، یہاں پہ فرمایا نا غم نہ کریں، اگر غم کرتا رہے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے جب کبھی آپ کوئی خدا نخواستہ ایسی بات ہو جائے، اسی وجہ سے کوئی غم کی کیفیت کے اندر ہو، تو انرجی کا حال کیا ہوتا ہے؟ لو ہوتی ہے یا ہائے؟ لو ہو جاتی ہے نا. آپ سے اپنے دن کے کام تک نہیں کیا جاتا ہے، غم کی وجہ سے آپ نڈھال نڈھال رہتے ہیں، کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر گر گئے. تو جو غم انسان اپنے آپ کے ساتھ اس طرح کا پال لیتا ہے تو پھر وہ غم یہ نہ ہو کہ انسان کی ساری طاقت اس غم کے پیچھے لگ جائے. انسان تو زیادہ رو بھی لے نا تو رونے کے بعد بھی زیادہ انرجی نہیں رہتی. تو ان کے پروپوگینڈے کا جواب دینے کے لیے اللہ کافی ہے جو وہ مکر کر رہے ہیں. آپ نہ اپنے آپ کو گھلائیں، آپ جوابی کاروائیاں سوچنے اور اس کے اوپر کرنے کے لیے آپ کو نہیں ضرورت. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور کن کے ساتھ ہے؟ دو لوگوں کے ساتھ بتایا گیا، الذین اتقوا والذین هم محسنون. دیکھیں آپ سبحان اللہ، یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو عدل کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے جو محسن ہیں، اس لیے کہ وہ بہت اوپر کے درجے پہ ہیں. یہ بات ہے کہ وہ ہائیسٹ لیول پہ، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتے کہ جیسا اس نے میرے ساتھ کیا میں ویسا ہی کروں گی، وہ ایسے نہیں ہوتے. وہ ویسا کرنے والے ہمارے جیسے ہوتے ہیں. جو محسن ہوتے ہیں نا وہ اتنے اوپر لیول پہ ہوتے ہیں، کوئی اچھا کرے تب بھی میں نے اچھا کرنا، کوئی برا کرے تو بھی میں نے اچھا ہی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی یعنی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ، پھر ان کا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتے جتنی مرضی پروپوگینڈاز کر لیں. اور تقوی، جو تقوی رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں. دو صفات بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، جس کے اندر یہ ہوں گی اس کو اللہ کا ساتھ مل جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں اللہ تیرا ساتھ ہمیں مل جائے، لیکن ایسے ہی لوگوں کو ملتا ہے جو احسان کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں نا، احسان ہی احسان نظر آتا ہے وہاں، ظلم کا کہیں پہ بدلہ نہیں لیا آپ نے کسی جگہ پہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دوسروں نے کیا ویسا نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت مزاج تھے نہ درست کلام کرنے والے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ترشی ہوتی ہے لوگوں کے کلام میں، یعنی جب بات کریں گے تو کچھ دل دکھا ہی دیں گے، کچھ نہ کچھ ایسا ہی بول دیں گے باتوں میں کہ دوسرے کو تکلیف ہو، سختی ہوتی ہے. وہ نہیں تھے، نہ تکلفاً سخت مزاج تھے، نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. لیکن معاف کر دیتے اور درگزر کرتے تھے. اور معافی کے کئی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے معاف کیا. طبرانی میں، بیہقی میں بھی ہے کہ بعض جو یہودی علماء ہیں نا، وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے نبوت کی جتنی علامات تھیں وہ سب، وہ کہتے ہیں کہ یہودی علماء نے روایت کیا جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ سب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لی تھی. ایک یہودی عالم نے کہا، مگر دو نشانیاں ایسی تھیں مجھے ان کا پتا نہیں تھا کہ یہ کیسے میں چیک کروں. ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ کی بردباری آپ کے غضب پہ غالب ہے. ان کو بتایا گیا تھا نا کہ آخری نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی، آپ اتنے حلیم ہوں گے، صبر آپ کے اندر اتنا ہوگا، برداشت ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل جل کے رہتا تھا تاکہ میں آپ کے حلم اور آپ کی بردباری کا مشاہدہ کر سکوں، میں دیکھ سکوں، ٹیسٹ کر سکوں. میں نے مدت معینہ کے ادھار پہ آپ کو کھجوریں بیچ دی، اور مدت کے آنے سے پہلے ہی میں نے آپ سے قیمت مانگنی شروع کر دی. یعنی ادھار دے دیا جی, آپ کب قیمت دیں گے اس کی؟ اچھا چلو میں فلانی ڈیٹ کو دوں گا, اس سے پہلے ہی آ کے مانگنا شروع کر دی. ابھی 2-3 دن رہتے تھے کہ میں نے آپ کی قمیض پکڑ لی اور سخت غصے سے آپ کو گھورا اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کی قسم اے عبد المطلب کی اولاد, تم لوگ سارے بڑے سخت نادہندہ, یعنی تم تو کبھی بھی نہیں لوگوں کو دیتے جو عبد المطلب کی اولاد, تم ایسے ہو نادہندہ, یعنی کبھی کسی کا حق نہیں دیتے. اللہ اکبر, بھی کتنی بڑی بات. اب کوئی کہتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں جب میرے تک تو بات کر لیے نا, میرے خاندان پہ نہ پہنچنا تو. اب یہاں پہ تو پورے خاندان کو ہی ساتھ لپیٹ لیا یا عبد المطلب کی اولاد. حضرت عمر غصے میں آ گئے, وہ فرمانے لگے, اللہ کے دشمن, تو میرے سامنے رسول اللہ سے ایسی بات کر رہا, اللہ کی قسم اگر مجھے تیری قوم سے معاہدے کا خیال نہ ہوتا نا, تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا کام تمام کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون سے بیٹھے ہیں اور مسکراتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس ٹائم کے اوپر اپنا آپ کو کنٹرول رکھنا, وہ تو ایک پہلے ہی مشکل بات ہے, اس کے علاوہ مسکرا دینا یہ کتنی مشکل بات. اور حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر فرمایا, مجھے اور اس آدمی کو کسی اور بات کی کہنے کی ضرورت تھی, تو مجھے اچھی طرح سے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کو کہتے کہ اچھی طرح سے مانگو نا, ایسے تم نہیں مانگو, جاؤ عمر اس کا قرض ادا کرو اور اس کو اس کے حق کے علاوہ اور بھی 20 سا زیادہ ادا کرنا. سا پیمانہ ہوتا تھا, یعنی اتنا, جیسے ہم کہتے ہیں 20 کلو اس کو زیادہ دینا. حضرت عمر نے اسی طرح کیا. میں نے کہا, اے عمر, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا, مگر میں یہ 2 علامتیں دیکھنا چاہتا تھا, ایک آپ کا حل کہ آپ کے غضب پہ غالب رہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ زیادہ غضب آپ میں صرف حلم کو ہی زیادہ کرتا ہے. یعنی جتنا غصہ زیادہ آیا تھا, بجائے کہتے ہیں کہ کم دینا اب اس کو, اب یہ اس کی بدتمیزی وجہ سے اس کو کم دو, الٹا کہا اس کو اور زیادہ دو. تو میں نے دیکھنا یہ تھا کہ زیادہ غضب آپ کو برداشت میں زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے. اب میں گواہی دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر, یہ تھا آپ کا حل, یہ تھا آپ کا صبر, یہ تھا آپ کی برداشت, یہ تھا آپ کا احسان لوگوں کے ساتھ, اور یہ تھی آپ کی نبوت کی علامت تھی کہ آپ کے اندر یہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسن تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اتنے بڑے حوصلے دے دے کہ ہم برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کر سکیں. اللہ اتنے بڑے دل عطا فرما کہ جو برا کریں ہم اس کے ساتھ اچھا کریں, جو ہمیں نہ دے ہم اس کو دے سکیں, جو ہمیں محروم کریں ہم اس کو عطا کریں, جو ہم سے توڑے اللہ ہم اس سے جڑ جائیں. اللہ اتنے بڑے حوصلے ہمیں عطا فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں. من المشركين
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا والذين هم